الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة کہف کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے، اور ان کے ساتھ پیش آنے والے بعض واقعات ایسے ہیں جن کا کئی مرتبہ قرآن میں تذکرہ ہوا. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا. لیکن حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ جو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ قرآن میں صرف ایک جگہ ہے، اور کسی مقام پر نہیں ہے، صرف اسی سورت میں، سورہ کہف میں ذکر ہوا ہے. واقعہ بہت تفصیلی ہے، اور آج کی ملاقات میں مجھے وہ تفصیل عرض نہیں کرنی ہے. مجھے واقعے کا ایک حصہ سنا کر ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے حالات کو سمجھنا آسان ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے ایک مخصوص بندے سے ملاقات طے کی گئی. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے ایک بندے تھے، وہ جن کے پاس بھیجا گیا وہ بھی اللہ کے ایک بندے تھے، لیکن واقعے میں حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے، ان کا نام نہیں آیا. ان کے لیے قرآن نے کہا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کی ملاقات ہوئی ہمارے ایک مخصوص بندے سے، جس کو دوسروں کے مقابلے میں ہماری رحمت کا کچھ زیادہ حصہ ملا تھا، اور جس کو دوسروں کے مقابلے میں علم بھی الگ طریقے سے دیا گیا تھا۔ علم دینے والے تو اللہ ہی ہیں، اللہ ہی نے انسانوں کو علم بھی دیا، اللہ ہی نے انسانوں کو علم کے وسائل بھی عطا فرمائے۔ علم کے وسائل کچھ خارجی ہیں، کچھ داخلی ہیں، قلم، کتاب، استاذ، روایات، یہ خارجی وسائل ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، دماغ، شعور، یہ داخلی وسائل ہیں۔ عام طور سے انسانوں کو جو علم ملتا ہے وہ کسی استاذ کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے، ماضی کی روایات کے ذریعے ملتا ہے، لیکن اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو ان ظاہری اسباب کے بغیر بھی علم عطا فرما دے۔ اس زمانے میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیں، مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ میں ایک خط لکھتا، اس کو لیٹر باکس میں ڈالتا، وہاں سے اس محکمے کا ایک شخص نکالتا، اسے آفس میں لے جاتا، پھر جس شہر مجھے خط بھیجنا ہے اس شہر کو پہنچاتا، بس کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، فلائٹ کے ذریعے، پھر وہاں اس کو الگ کیا جاتا، پھر کسی ڈاکیا کے حوالے کیا جاتا اور وہ ڈاکیا لے جا کر اس کو دیتا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ میں نے وہی خط اپنے موبائل میں لکھا اور آپ کو واٹس اپ پر سینڈ کر دیا۔ نہ پوسٹ آفس، نہ پوسٹ ماسٹر، نہ پوسٹ مین، نہ کوئی لیٹر باکس، درمیان کی یہ وسائل نہیں ہیں۔ ہیں کچھ اور وسائل لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ادھر بھیجا ادھر پہنچا، اور یہ زیادہ تیز رفتار بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو علم دیتے ہیں اس میں بالکل یہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ ظاہری وسائل کے بغیر کسی کو علم عطا فرما دیں، اسی کو الہام کہتے ہیں، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا تھا وہ تو دوسرے طریقے پر دیا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتے تھے، یا حضرت موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجتے تھے۔ ہمیشہ فرشتہ ہی نہیں آتا تھا، حضرت موسیٰ کی تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہوا کرتی تھی کوہ طور پر، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ لیکن جس بندے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا اس کو ہم نے اپنے طور پر علم دیا تھا۔ کیسے دیا تھا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور بھی جس کو اللہ چاہے یہ علم لدنی عطا فرما سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے اس مقرب بندے کے پاس بھیجا گیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ ہی انداز سے کیا ہے، عبدًا من عبادنا آتیناہ رحمتًا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہمارا ایک بندہ جس کو ہم نے اپنی رحمت کا کچھ خاص حصہ عطا کیا تھا، جس کو ہم نے الگ ڈھنگ سے علم دیا تھا، اپنے پاس سے ڈائریکٹ علم دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کر کے گئے، اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے خادم تھے حضرت یوشع ابن نون، جو بعد میں حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور اللہ کے نبی ہوئے. ان کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. یہ حضرت یوشع ابن نون اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد اور خادم کی حیثیت سے سفر کر رہے تھے. ایک جگہ بتلائی گئی کہ اس بندے سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی مجمع البحرین پر. مجمع البحرین کا سادہ سا ترجمہ ہے دو سمندروں کا سنگم, جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں. دنیا میں دو سمندروں کا ایک سنگم تو افریقہ کے بالکل نچلے حصے میں ساؤتھ افریقہ کا جو کنارہ ہے کیپ ٹاؤن, وہاں ہوتا ہے, اور بیچ میں ایک لائن سی نظر آتی ہے. ادھر کے پانی کا رنگ الگ, ادھر کے پانی کا رنگ الگ. اسی طرح دو سمندروں کا ایک سنگم ترکی کے علاقے میں ہوتا ہے. قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھیجا گیا ہوگا ترکی کے علاقے میں, چونکہ حضرت موسیٰ کی جہاں پیدائش ہوئی تھی, جہاں تربیت ہوئی تھی, اور جہاں آپ اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے, اس علاقے سے وہ سنگم قریب تھا. افریقہ والا تو بہت دور تھا. اور یہ بتلایا گیا تھا کہ دو سمندروں کے اس سنگم کے پاس آپ کی ہمارے اس بندے سے ملاقات ہوگی جس کی ملاقات کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی راستوں کے نشانات نہیں ہوتے تھے, کوئی بورڈ نہیں تھا, کوئی بتلانے والا نہیں تھا. اور دو سمندر اس طرح کے نہیں ملتے جیسے آپ کے دو روڈ آ کے ملتے ہیں کہ نظر آئیں, وہ تو دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے, ایک ہونے کے باوجود دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں چلنے والے جہاز آسانی سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن دونوں کا پانی الگ الگ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب سمندروں میں لہریں آتی ہیں اور ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی کے اوپر چڑھ کر بہت دور تک چلا جاتا ہے, تو بعد میں وہ یوں واپس ہو جاتا ہے جیسے کسی چادر کو پھینک کر کھینچ لیا جائے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں, جو عربی سے واقف ہیں وہ مجمع البحرین سرچ کریں, جن کو انگریزی میں سرچ کرنا ہے وہ اپنی زبان میں پہلے اس کا ترجمہ معلوم کر لیں, جو ہمارے لیے اجنبی زبان ہے معلوم کر لیں. اور کوئی بھی آدمی دنیا کی ہر زبان سیکھ بھی نہیں سکتا, تو مل جائے گا انشاءاللہ وہ آپ کو پانی کا منظر بھی نظر آ جائے گا, وہ پانی جا رہا ہے اور کھینچ کر واپس. دونوں سمندروں کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں تو چونکہ میں رہا ہوں, وہاں کے سنگم سے میں کافی حد تک واقف ہوں. وہاں تو حال یہ ہے, ادھر بحر ہند ہے, ادھر بحر اٹلانٹک ہے. اس طرف جائیے ایک ہی ساحل ہے لمبا, اس طرف جائیے تو پانی ٹھنڈا ہے, اس طرف جائیے تو پانی گرم ہے. اندر کا حال یہ ہے کہ ادھر کی مخلوق الگ, ادھر کی مخلوق الگ, ادھر کے جانور ادھر نہیں آ سکتے, ادھر کے جانور ادھر نہیں آ سکتے. درمیان میں اللہ نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. یہ سمندروں کے سنگم بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو اس طرح ملاتے ہیں کہ وہ آپس میں ملے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے جو ان دونوں کو ملنے بھی نہیں دیتی. کیسی عجیب بات ہے، وہ آپس میں ملے بھی ہوتے ہیں اور ایک دیوار ہوتی ہے جو ملنے بھی نہیں دیتی. آج کی جدید سائنسی تحقیقات نے قرآن کے اس بیان کو 100% درست ثابت کر دیا. اس جگہ جانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی جانکار رہبر نہیں تھا، دو مسافر تھے، دونوں راستے سے بھی ناواقف تھے، منزل سے بھی ناواقف تھے. تو پہلے تو میں آپ کو اصل واقعہ سنا دوں قرآن نے کس طرح ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، جب تک میں سمندروں کے سنگم تک نہیں پہنچ جاؤں گا، چاہے جتنے دن چلنا پڑے میں اس سفر کو بند نہیں کروں گا. ایسا لگتا ہے سفر کافی طویل ہو گیا تھا اور پیدل چل رہے تھے، تو حضرت موسیٰ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں بھائی رکنا تو نہیں ہے، اور چاہے جتنے دن گزریں. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ نے، قرآن نے جس لفظ کے ذریعے حضرت موسیٰ کی بات کی ترجمانی کی، وہ ہے لفظ حقب. اور حقب 80,000 سال کو کہتے ہیں یا 80 سال کو کہتے ہیں غالباً. تو ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، چاہے جتنے دن چلنا پڑے. اور عام طور سے ایک آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس عمر میں یہ سفر فرما رہے ہیں، اس عمر میں آگے 80 سال اور جوڑے جائیں تو تصور کیجئے. تو اب اس کا مفہوم جو نکلا کہ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں چاہے زندگی بھر سفر کرنا پڑے، جب تک منزل نہیں ملے گی رکوں گا نہیں. قرآن پاک کا یہ خادم بات کو سمجھانے کے لیے عموماً اس موقع پر یہی ترجمہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا چاہے زندگی بھر چلنا پڑے، جب تک منزل پر نہیں پہنچوں گا رکوں گا نہیں. لیکن خیال آیا کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذوق عطا فرمایا ہے، جو ترجمہ پڑھتے ہوں گے تو ان کو خیال ہوگا یہ زندگی بھر کس لفظ کا ترجمہ ہے. اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ انسان کی زندگی عام طور سے کتنی ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ کی جوانی کا زمانہ ہے اور پھر فرما رہے ہیں چاہے 80 سال چلنا پڑے تو ہو گئی نا زندگی بھر. آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں حضرات مجمع البحرین پر پہنچ گئے اور وہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور اللہ کے حکم پر راستے میں کھانے کے لیے ایک مچھلی بھون کر رکھ لی تھی. بہت زیادہ تکلفات نہیں ہوتے، ایک بڑی سی مچھلی بھون کے رکھ لی ہوگی، اسی میں سے تھوڑا نکالا کھا لیا. اور وہ علاقہ عموماً ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے گوشت وغیرہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا، تو کچھ کھائی بھی جا چکی تھی اس میں سے. اس مچھلی نے توشے دان سے چھلانگ لگائی اور سیدھے سمندر کے اندر، بھنی ہوئی، پکی ہوئی، کھائی ہوئی مچھلی، کچھ حصہ کھایا گیا ہے، کچھ اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر. یہی حیرت انگیز بات ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہو گئی. پھر جب سمندر میں گئی، کوئی چیز اگر سمندر میں جاتی ہے تو پانی رکاوٹ نہیں بنتا، وہ چیز آرام سے اندر چلی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ جانے والی چیز اندر جاتی ہے پیچھے سے پانی مل جاتا ہے. یہاں وہ اندر تک چلی گئی اور پانی میں ایک سوراخ ہو گیا، جیسے پانی میں پائپ ڈال دیا جائے. آج کل سمندروں کے اندر بھی جو برج بنائے جاتے ہیں تو بڑے بڑے بہت چوڑے چوڑے پائپ اتارے جاتے ہیں، چاروں طرف پانی ہوتا ہے، بیچ میں خالی ہوتا ہے. अगर आपके घर में किसी बर्तन में पानी हो और आप एक छोटा एक इंच डेढ़ इंच मोटा पाइप उसमें डाल दें और कुछ हिस्सा उसका बाहर निकला रहे तो वो पानी पाइप तो खाली होगा। इस तरह सुराख बनता चला गया। हजरत यूशा इब्न नून को देख के हैरत हुई, एक तो मछली जिंदा हो गई समंदर में चली गई और फिर पानी में सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे, फरमाया भाई बहुत देर हो गई, चलो चलना है आगे। हजरत यूशा इब्न नून बतलाना भूल गए, जल्दी आगे। कुछ आगे जाने के बाद हजरत मूसा ने फरमाया कि लाओ भाई खाना खा लें, इस सफर ने तो हमें बहुत थका दिया। तो उनको याद आया, उन्होंने कहा हजरत खाना कहाँ बचा है, क्या हुआ? वो मछली तो गायब हो गई। जहां आपने आराम फरमाया था एक चट्टान के पास, वहां वो मछली तो समंदर में कूद गई थी और हजरत वो तो समंदर में सुराख बन गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उफो, तुमने पहले नहीं बतलाया। उन्होंने कहा हजरत शैतान ने बुला दिया था, मैं जानबूझ के तो बोला नहीं, शैतान ने बुला दिया था, चलो वापस चलो। फिर वापस आए तो वो सुराख बाकी था उसी जगह। जैसी उस जगह पहुंचे तो कुरान कहता है फवजदा अब्दम मिन इबादीना आतैनाहु रहमतम मिन इंदीना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। यहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई हमारे उस मखसूस बंदे से जिसको हमने अपनी रहमत का कुछ खास हिस्सा अता किया है और एक मखसूस तरीके पर अपने पास से उसको इल्म दिया। इस वक्त ये बतलाना है कि ये अल्लाह ताला के मुतवज्जे करने के तरीके होते हैं इंसानों को, कि जब अल्लाह इंसानों की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं किसी खास बात की तरफ, किसी खास मकाम की तरफ, किसी खास वाक्य की तरफ, कोई खास बात समझाना चाहते हैं, तो अल्लाह अपनी कुदरत का कुछ इस तरह इजहार फरमाते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। और ये इशारा होता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हम कुछ समझें। सुना होगा आपने, बार बार सुना होगा कि जिस साल पैदाइश हुई रहमत दो आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस साल मक्के मुकर्रमा में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया था। अब्रहा ने जो यमन का हाकिम था मक्के पर चढ़ाई की थी, वो काबे को गिरा देना चाहता था। मक्के वाले इस पोजीशन में नहीं थे कि उसकी फौज का मुकाबला कर सकें, उन्होंने मक्का खाली कर दिया। उस वक्त मक्के के सरदार थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने मक्के वालों से कहा कि हम इस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते और ये घर हमारा नहीं अल्लाह का है, हम कमज़ोर हैं, हमारा अल्लाह कमज़ोर नहीं है। बैतुल्ला का तवाफ किया, उसके दरवाजे का कुंडा पकड़ा और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा अल्लाह हम माफी मांगते हैं, हम आपके घर की हिफाजत की पोजीशन में नहीं हैं, ये दुश्मन हम पर हमला करने नहीं आया, आपके घर पर हमला करने आया। अल्लाह हम आपका घर आपके हवाले करके जा रहे हैं। क्या यकीन था। अब्राहा से उनकी एक मुलाकात हुई थी और अब्राहा ये चाहता था कि ये मुझसे दरख्वास्त करें कि मैं काबतुल्ला पर हमला न करूं और फिर मैं अपनी कुछ शर्तें रखूं। वो ये चाहता था कि यहां हज बंद हो जाए, यमन में हज होने लगे, ताकि हज की वजह से और काबतुल्ला की खिदमत की वजह से مکے والوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں اور جزیرۃ العرب میں جو تحفظ حاصل ہے وہ یمن والوں کو حاصل ہو جائے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ کے گھر کے بارے میں, مجھے اس گھر کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنا. ان للبیت ربا یحمی, اس گھر کا ایک مالک ہے, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا. پھر اللہ نے جو کیا وہ سب کو معلوم ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, کہ اللہ نے اس پرندوں کے جھنڈ بھیجے ہمارے ماحول میں, ہماری زبان میں ایک مخصوص پرندے کو ابابیل کہا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی شاید کہتے ہوں گے. عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے, عربی میں ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا سائز تھا, وہ کتنا بڑا پرندہ تھا, لیکن جھنڈ کی شکل میں ایک ساتھ بہت سارے پرندے آئے اور ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری تھی, دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکریاں تھیں. یعنی ایسے فائٹر پرندے آئے جن میں سے ہر ایک کے پاس تین تین بم تھے, اور وہ بم بھی کیا تھے, سوکھی ہوئی مٹی. لیکن اللہ نے ان میں ایسی طاقت پیدا کر دی تھی, انہوں نے کھینچ کھینچ کر مارا نہیں, صرف اوپر سے چھوڑا. اور یہ انسانی تاریخ میں آسمان سے زمین پر, فضا سے زمین پر حملے کا پہلا واقعہ تھا. پوری دنیا ہل گئی اس خبر سے, یہ کیا ہوا؟ فوجیں آپس میں ٹکرائیں, کوئی جیتے کوئی ہارے, ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی فوجیں, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹی فوج بڑی فوج کو ہرا دے. لیکن یہ اوپر سے حملہ, اسی سال پیدائش ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حملہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے خاموش اعلان تھا, دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہ کی فوج پر جو حملہ ہوا وہ سب سے اہم واقعہ تھا. نہیں, دنیا میں سب سے اہم واقعہ پیش آنے والا تھا, ابراہ کی فوج پر جو حملہ ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ لوگ اس واقعے کی طرف متوجہ ہوں, اور پوری دنیا کی تاریخ اور پوری انسانی تاریخ کا وہ سب سے اہم واقعہ جو اس سال پیش آنے والا تھا وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ تھا. تو جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سوراخ کر کے اپنی قدرت دکھائی تاکہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون متوجہ ہو جائیں, اسی مقام پر اللہ نے بھیجا ہے. جس طرح ابراہ کی فوج پر غیر معمولی حملہ کرا کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو متوجہ کیا, روم والے, ایران والے, ہندوستان والے سب متوجہ ہو گئے. یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ جو کسی علاقے میں دب جاتی چھپ جاتی, یہ خبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچی, اس لیے کہ یہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے نہایت غیر معمولی واقعہ تھا. سمجھنے والے اس کا مطلب سمجھے, اشاروں کو محسوس کرنے والوں نے محسوس کیا, جاننے والوں نے پا لیا اس حقیقت کو, اوفو وقت آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا میں ایک دور کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا مجمع البحرین ہے, ان دو سمندروں کا سنگم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے. اب سمجھیں اس موقع پر ساری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو ٹپ کر کے, ساری مشینوں کو فیل کر کے, سارے اسباب و وسائل کو ناکارہ کر کے, اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایسی اپنی قدرت دکھائی کہ اس قسم کا واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایک طویل عرصے کے لیے پوری دنیا کا چکا ایک ساتھ جام کر دیا گیا. کیا امریکہ, کیا افریقہ, کیا یورپ اور کیا ایشیا, کیا پچھڑے ہوئے ممالک اور کیا ترقی یافتہ ممالک اور کیا ترقی پذیر ممالک, کوئی نہیں بچا. سب کا چکا ایک ساتھ جام کر دیا گیا. کیا اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنی اس قدرت کے ذریعے کچھ بتلانا نہیں چاہتے؟ شاید نہیں, یقیناً اس میں اشارہ ہے کہ دنیا پھر ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. جس دور کا آغاز ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے, وہ دور اپنی جوانی کو پہنچا خلافت راشدہ میں. وقت لگتا ہے حالات کو بدلنے میں, اللہ کی خود اللہ کا کی سنت یہی ہے, اللہ کا قانون یہی ہے. لیکن اس دور کا آغاز ہو گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے. اور ابتدا میں تو حالات نہ خوشگوار تھے نہ موافق تھے. اعلان نبوت کے بعد 40 سال لگے نبوت کے اعلان کو, اور پھر اس 40 سال کے بعد بھی 13 سال لگے مکہ مکرمہ میں مظلومیت کی زندگی گزارنے میں. پھر آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ, اور اس کے بعد پھر حالات بڑی تیزی میں بدلنا شروع ہوئے. اسی طرح ممکن ہے کہ ابھی مشکلات پیش آئیں اور سخت مشکلات پیش آئیں, اللہ ہم سب کو جمنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن خوب یاد رکھو میرے دوستو, اللہ نے یہ جو اپنی قدرت دکھائی ہے یہ انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خاموش اعلان ہے. اللہ کے خاموش اعلان اسی طرح ہوا کرتے ہیں. ایک نئے دور کا آغاز ہے, اور اسی دور کا آغاز ہے جس دور کے بارے میں رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر زمین پر ظلم نہیں بچے گا, پھر زمین پر جھوٹ نہیں بچے گا. آج تو جھوٹ کا ایسا غلبہ ہے اللہ کی پناہ. آپ لوگوں نے تو کل سورج گرہن کے نماز کی بھی تیاری کر لی تھی نا. 100% جھوٹی خبر پھیلائی گئی. ایسی کتنی جھوٹی خبریں ہیں. ڈرا گیا دیا گیا تھا دنیا کو کہ ایسی سخت سردی ہوگی کہ 50 سال کا ریکارڈ توڑ جائے گا اور ایسا سورج گرہن ہوگا. ہمارے ایک عالم دوست ہیں برطانیہ میں جو فلکیات کے ماہر ہیں, ان کا بیان سنا تو اطمینان ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے. ابتدائی 10 دنوں میں سورج گرہن اللہ کے قانون کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے. یہ چاند کی 7 اور 8 اور 9 تاریخوں میں سورج گرہن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ کا دور ہے, دھوکے بازی کا دور ہے. اور جھوٹ اور دھوکے بازی کو عربی میں دجل کہتے ہیں. یہ دجالیت کا دور ہے, اور اس دجالیت کے امام کا نام ہے المسیح الدجال. شاید اب یہ دور اپنی آخری سانسیں لینے کے قریب پہنچ رہا ہے, اور اس دور کا امام اخبث المسیح الدجال شاید جلدی آنے والا ہے. کتنی دیر لگے گی ہمیں نہیں معلوم. حضور نے قیامت کے بارے میں فرمایا تھا, بعثت انا والساعت کہاتین, میرے بعد قیامت بہت جلدی آنے والی ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں. اتنے دن تو گزر گئے. ہماری جلدی الگ ہوتی ہے, کتاب و سنت کی جلدی الگ ہوتی ہے. لیکن ایسا صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ دور جلدی ختم ہونے والا ہے, اور اس دور کے خاتمے کے بعد امن اور انصاف کا دور جلدی آنے والا ہے. وآخر دعوانا